لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قابل احترام بھائی اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا کی ریائی اور عظمت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے جو مجھ جیسے گناہگار کے گناہوں پر پردہ رکھے ہوئے ہے اور مجھ جیسے خطاکار کے لیے اس نے اپنے فضل و کرم سے ایک سہارا یہ عطا فرمایا ہے کہ گناہ کر کے جب بھی سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے یبنا آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگیں اور پھر تو ایک دفعہ مجھ سے استغفار کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں بے پرواہ گزار کروں گا. درود و سلام اللہ کے آخری پیغمبر کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جنہوں نے اللہ کا دین پہنچایا, یہ اللہ کی امانت تھی اور اس امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. قوم کے تانے سہے اور ان کی ماریں برداشت کی, دعوت کے میدانوں میں تھکاوٹ سے زخموں سے چور ہو گئے, جہاد کے میدانوں میں اپنی ایک عمر صرف کر دی صرف اللہ کا دین پہنچانے کے لیے, اور یہ دین آج ہم تک پہنچ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, لا یأتین احد منکم یوم القیامۃ وعلی رقبتہ بعیر لہ رغاء ویقول یا محمد اغثنی واقول قد بلغت. ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور بڑی خوفناک اور دہشتناک حالت لے کر تمہاری گردنوں پر اونٹ سوار ہو اور چنگھاڑ رہا ہو, اور تم مجھے کہو کہ یا رسول اللہ ہمیں بچا لیجیے. اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا, تب بلغت, کہ میں پورا دین پہنچا کر آیا تھا, تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی عبداللہ شاہ صاحب نے جس موضوع کا ذکر کیا ہے یہ ایک مشکل موضوع ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے 3 روز ہوئے یہاں آئے, اس وقت سے مسلسل طبیعت ناساز ہے. یہ ایک علمی موضوع ہے اور مجھے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایک عوامی شکل میں پیش کروں تاکہ مجھ جیسے کم سمجھ رکھنے والے بھی اس کو سمجھ لیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور تقریر کا نام ہے. قول سے مراد وہ بات جو آپ کی میٹھی زبان اور موتیوں سے زیادہ پیارے دانتوں سے اور ہونٹوں سے صادر ہوئی. عمل سے مراد آپ کا فعل جو آپ نے صحابہ کے سامنے کیا, اور تقریر سے مراد وہ عمل ہے جو صحابہ نے آپ کے سامنے کیا, پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا ہو لیکن خود وہ کام نہ کیا ہو اور نہ اس سے روکا ہو. حجت شرعی حجت ہے. اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اُقِیدَ اللَّحْمُ الضَّبِّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. اس سانحے کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کھایا گیا, پیغمبر علیہ السلام نے وہ گوشت نہیں کھایا اور نہ صحابہ کو کھانے سے روکا. یہ آپ کی تقریر ہے کہ ایک عمل آپ کے سامنے دیا گیا ہو, وہ عمل آپ نے خود نہ کیا ہو اور نہ صحابہ کو روکا ہو. یہ بھی شرعی حجت ہے. سنت پیغمبر علیہ السلام کے عمل کا نام ہے. گویا سنت کی اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. سنت کہاں سے ملے گی؟ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث. وہ ان دونوں میں دقیق سا فرق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یا سنت ہو, یہ رہتی دنیا تک کائنات کے لیے حجت و دلیل. ایک فتنہ جو سلف صالحین کے دور میں بھی تھا, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں کچھ منکرین حدیث تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ کا ان سے مناظرہ بھی, کتابوں منقول ہے. لیکن ہمارے پاک و ہندوستان میں یہ فتنہ کچھ عرصے سے کافی شد و مد سے اٹھا ہے. یہ لوگ پرویزی کہلاتے ہیں, چکرازی کہلاتے ہیں, منکر حدیث کہلاتے ہیں. میں ذاتی طور پر جب کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو بیچارہ حدیث کو نہیں مانتا, حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ بھائی قابل رحم اور قابل ترس ہے, لیکن میرا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو دیکھ کر میرے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے. اس کی 2 وجوہات. اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صداقت اور ان کی حقانیت واضح ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ ایمان تازہ ہو. نبی علیہ السلام نے ایک خبر دی ہو اور وہ خبر نصف النہار کے سورج کی طرح آپ کے سامنے کھل کر آ جائے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, کہ جو آپ نے خبر دی اس خبر کا ہم نے مشاہدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, فرمایا کہ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ, کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص آئے گا, متقن عَلَى عَرِيقَتِهِ, اپنے تکی اور اپنی مسند سے ٹیک لگا کر بیٹھے گا, يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِّنْ أَمْرِنَا, اس کے پاس میری کوئی حدیث آئے گی, میری کوئی بات آئے گی, وہ کہے گا یہ بات, یہ حدیث, یہ تو حجت نہیں ہے, ہم تو صرف وہ مانیں گے جو قرآن میں ہے. ہم تو صرف قرآن کے حلال کو حلال مانیں گے، قرآن کے حرام کو حرام مانیں گے، اسے ہم نہیں مانیں گے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص ہو اس کو بتا دینا کہ انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، کہ جس چیز کی حرمت نبی علیہ السلام سے ثابت ہو وہ قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے اور تشریعی کے لحاظ سے بالکل ویسی ہی ہے کہ جیسی اس کی حرمت بذریعہ قرآن اللہ سے ثابت ہو. ان دونوں کی طاقت اور قوت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی وحی ہے اور وہ بھی اللہ کی وحی. یہ بات رسول اللہ نے صحابہ سے کہی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے میری حدیث آئے گی اور وہ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہمیں تو قرآن کافی. اب آپ بتائیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں اس بات کا تصور تھا کوئی؟ وہ صحابہ جو آپ کی ہر بات ماننے کے حریص ہوتے تھے، مشکل سے مشکل بات کو قبول کرنے والے، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایسا شخص بھی آ سکتا ہے جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے اور وہ سن کر اس کا انکار کر دے؟ میں صحابہ کی اطاعت کی ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بڑی تو مثال میری نظر میں اور بھی نہیں ملتی. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، بچے نے بھی تلاوت کی آپ کے سامنے، باللہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں اللہ کے لیے ہے، اور تم لوگ اپنے دلوں میں جو بھی بات ہو اسے ظاہر کرو یا اس کو پوشیدہ رکھو، اللہ اس پر تمہارا حساب لے گا. دلوں میں جو بات آئے اسے زبان سے بیان کر دو یا بیان نہ کرو، تمہارا حساب ضرور ہو. صحابہ اکرام پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑے بڑے احکام نازل ہوئے، نمازیں نازل ہوئیں، کوئی مشکل نہیں، زکات کا حکم آیا کوئی مشکل نہیں تھا، ہم نے اتنی نوازیں پڑھی کہ کثرت بیان سے پاؤں میں ورم پڑ گئے، صدقے اتنے دیے کہ گھر میں جھاڑو دے کر پورا مال لے، جہاد نازل ہوا تو ہم نے اپنے خون بہا دیے، جانوں کی قربانی پیش کی، کوئی حکم مشکل نہیں تھا. لیکن آج جو حکم نازل ہوا ہے یہ بڑا مشکل، بڑا بھاری ہے اور ہماری طاقت سے باہر، کہ دل میں جو بات آ جائے اس کو ہم زبان پر لائیں یا نہ لائیں اس پہ حساب ہوگا. تو دل میں تو سب کچھ آ سکتے، مختلف خیالات آ سکتے ہیں، وسوسے آ سکتے ہیں. پھر ان میں شیطان تجری من الانسان بجرا دمے ہی، شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے صاف صاف گردش کر رہا ہے، جہاں جہاں تک انسان کا خون جاتا ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی ہے. اس کے وسوسے بھی ہیں، انسان کی اپنی فطرت ہے، اپنی طبیعت ہے، تو دل میں تو طرح طرح کے خیال آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں. اگر ہر بات پر حساب ہوگا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہم تو مارے گے. یہ حکم تو ہماری طاقت سے باہر ہے، ہمارے بس سے باہر ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہتے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، کہ فلاں حکم ہم نہیں مان سکتے، فلاں کام ہماری طاقت سے باہر ہے، وہ معاملہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے قولوا آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کی جو وحی آ چکی ہے اس پر ایمان کیوں نہیں آتے، ایمان لے آئے؟ یہ تھا صحابہ کے جذبہ اطاعت، فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے، حالانکہ بات طاقت سے باہر تھی، بس سے باہر تھی، اس پر عمل ممکن نہیں تھا. دل میں ہر طرح کا خیال آ سکتا ہے، اچھا بھی برا بھی، لیکن ایمان لے، کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی ابتلاء تھی. اور یہ اسلام کا پہلا قافلہ محمد الرسول اللہ ان کے جان سار ساتھی، اس پر ایمان لے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے ایمان نہ، اللہ سب کچھ دے کر فوراً بڑی بھیجی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کہ رسول بھی ایمان لے آئے, صحابہ بھی ایمان لے آئے, اللہ نے سب کا ایمان آزما لیا, سب ایمان لے آئے. اب اللہ نے تکلیف اتاری, امتحان سب کا ہو گیا, امتحان میں سب کامیاب ہو گئے, اور اللہ نے اس حکم کو خود ہی ختم کر دیا, بلکہ بڑی آسانی پیدا کر دی. نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے وہ آسانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے دل میں کوئی اچھا خیال آ جائے کہ صبح میں نے یہ کام کرنا, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ دو کہ اس نے وہ کام کر لیا, ابھی کیا نہیں, صرف دل میں خیال آ جائے کسی اچھائی کا. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ دو اس نے وہ کام کر لیا. اب صبح ہوئی تو صورت میں جب وہ کام کیا یا نہیں کیا, اگر تو نہیں کر سکا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے چونکہ عزم کیا تھا نہیں کر سکا, اس ثواب کو برقرار رکھا, اور اگر وہ کام کر لیا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کا اجر 70 گنا کر دو, 700 گنا کر دو, اور اگر برا خیال آ جائے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کچھ نہ لکھا, سب تک یہ عمل نہ کر. صبح کسی برائی کا خیال دل میں آ گیا, فلاں برائی کروں گا, فرشتوں سے کہتا ہے کچھ نہ لکھا. جب صبح ہوتی ہے تو دو صورتیں, جب وہ برائی کرے گا یا نہیں کرے گا, اگر نہیں کی تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ چونکہ یہ برائی سے باز آ گیا, لہذا باز آنے کا اجر لکھ دو, اور اگر وہ برائی کر لی تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ایک برائی لکھ دو, 10 نہیں, 70 نہیں, 700 نہیں, ایک لکھو اور انتظار کرو, اگر توبہ کرتا ہے تو فوراً صاف کر دو, جب برائی کرنے کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے پھر بھی اس برائی کو ختم کر. یہ آسانی کس چیز کا مظہر؟ یہ صحابہ کے ایمان کا مظہر. یہ تھا وہ معاشرہ, اتنا اٹل حکم, اتنا سخت حکم جو انسانی طاقت سے بعید ہے, لیکن صحابہ ایمان لے آئے, اللہ رب العزت نے اتنی آسانی پیدا کر لی اور امت کو اتنا نواز دیا. میرے دوستوں اور بھائیوں, اس معاشرے میں رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنی مسلک سے ٹیک لگائے بیٹھا اور میری حدیث اس کے سامنے آئے گی اور وہ کہے گا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے, جو قرآن کا حلال ہے وہ ہم حلال مانیں گے اور جو قرآن کا حرام ہے اسے حرام مانیں گے, اور کوئی چیز ہمارے لیے دلیل الحجت نہیں. نبی اسلام کی یہ حدیث اس صحابہ کے معاشرے میں تھی, تو آج ہم اپنی نگاہوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو حدیث رسول اللہ کو نہیں مانتے. جب دیکھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی, اور جن لوگوں کا ذکر کیا تھا, جس قماش کے لوگوں کا, وہ ہمارے سامنے موجود تھی. تو پیغمبر اسلام کی نبوت, صداقت اور حقانیت کا ایک یہ ثبوت ہے جو سامنے آتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, کہ تم لوگ پچھلی امتوں کی پوری طرح پیروی کرو, پوری ان کی مطابقت اور مماثلت ہو. یہود و نصارہ کا ذکر کہ ان کی ہو بہو تم پیروی کرو گے, ہو بہو مطابقت کرو گے, اتنی مطابقت ہوگی کہ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, جیسے ایک شخص کا جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے, دونوں جوتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. فرمایا کہ اس طرح ہو بہو مماثلت ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا کہ حتی لو دخل احدہم جحر ضب لدخلتموہ, حتی کہ اگر سابقہ امتوں کا کوئی شخص سانے کی دل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی داخل ہوگی. اس امت میں بھی کوئی فرد ایسا پیدا ہو کر رہے گا تو سانے کے دل میں داخل ہوگا. وحتی لو نکح احدہم امہ علانیہ لنکحتہ, اور حتیٰ کہ اگر سابقہ امتوں کے کسی شخص نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا ہوگا تو اس امت میں بھی ایسا شخص پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں سے نکاح کرے. اتنی مطابقت, اور سابقہ امتوں کی ایک نشانی قرآن میں مذکور ہے. اللہ نے ان کی ڈانٹ, ان کو تنبیہ دی, ان کو توبیخ کی, فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم لوگ اس کتاب اور اس دین اور شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو, کچھ کو نہیں مانتے. یہ بعض کتاب پر ایمان لانا, بعض شریعت کو مان لینا, اور بعض دین اور شریعت کو نہ ماننا, یہ یہود و نصارہ کی خصلت ہے.
اور اس امت میں بھی یہ چیز موجود ہے, سامنے آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی اس چیز کا ذکر کیا, فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. فرق کس طرح؟ یوں کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض, کہ ہم بعض پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے, بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں. یہ تفریق ہے اللہ اور اس کے رسول میں تفریق, کہ کچھ کو مانتے ہیں, کچھ دین کو مانتے ہیں اور کچھ دین کو نہیں مانتے. جیسے آج کے لوگ موجود ہیں, دین کی دو بنیادیں ہیں, دو اثاثے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ضرب تو فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنتی, کہ تمہارے بیچ جو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے رہو گے, دنیا کی کوئی تحریک, کوئی تاغوتی طاقت تمہیں اللہ کے دین سے دور نہیں کر سکے گی. ایک کتاب اللہ, دوسری سنت رسول اللہ. یہ دو دین کے اثاثے ہیں اور یہ دونوں دین کی بنیادیں ہیں. اور فرمایا کہ کچھ لوگ اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے تفریق کریں کہ کہیں کہ ہم بعض کو تو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے. جیسے لوگ کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے, تو یہ وہی چیز ہے. تو یہ وہی خصلت جو یہود و نصارہ میں موجود تھی, اس امت کے بعض افراد میں بے عین ہی موجود ہے, کہ کچھ دین کو ماننا اور کچھ دین کا انکار کرنا, کچھ دین کو قبول کر لینا, کچھ دین کا انکار کر دینا. تو اس لحاظ سے بھی پیغمبر اسلام نے ایک بات کہی کہ میری امت کے افراد یہود و نصارہ سے مکمل مماثلت رکھیں گے, مطابقت رکھیں گے. چنانچہ یہود و نصارہ کا یہ وتیرہ تھا کہ کچھ دین کو مانتے تھے, کچھ دین کو نہیں مانتے تھے. اس امت میں بھی وہ چیز موجود ہے. یہ بھی ایک پیغمبر اسلام کی پیش گوئی ہے جو ہمارے سامنے نصف النہار کے سورج کی طرح واضح ہے. ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کچھ دین کو مانتے ہیں اور کچھ دین کا انکار کر رہے ہیں, یعنی قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے. اور میں بتاؤں گا کہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. قرآن کو ماننے کا جو ان کا دعویٰ ہے, یہ بھی باطل. یہ بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ساتھ ایمان لانا یہ فرض قرار دیا. قرآن حکیم کا آغاز کس چیز سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین, یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں, متقین کے لیے ہدایت. اور متقین کون ہیں؟ فرمایا کہ ان کی پانچ خصلتیں, ایک یہ کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں, دوسرا نمازیں قائم کرتے ہیں, تیسرا جو ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اور چوتھا والذین یؤمنون بما انزل الیک, کہ ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتار دیا. یہ اہل تقویٰ نشانی ہے اور ان کی خصلت, اور یہ دین کا فریضہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے اس پر ایمان لائے, اور یہی حق. سورہ محمد میں فرمایا فآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربه, کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار دیا گیا اس پر ایمان لائے اور وہی حق. جو کچھ آپ کو اتار دیا گیا اس پہ ایمان لائیں اور وہی حق. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے وہی حق. اور آپ پر کیا اتارا گیا؟ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, فرمایا کہ وہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں, ایک کتاب اور ایک حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن پاک. حکمت کیا ہے؟ اس میں دوستوں کو کلام ہے. وہ کہتے ہیں حکمت دنائی کی باتیں, بزرگوں کی باتیں اور سمجھداری کی باتیں. میں کہتا ہوں کہ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اتاری, ایک قرآن پاک, دوسرا حکمت. ورنہ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی باتیں اللہ نے آسمان سے اتاری؟ یہ دنائی کی باتیں, حکمت کی باتیں اور بزرگوں کی باتیں, گزرے ہوئے بزرگوں کی باتیں. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی باتیں اللہ نے آسمان سے اتاری اور پیغمبر نے اسلام سے اتاری؟ آئیے قرآن حکیم کے کچھ مقامات پڑھیں جن سے یہ واضح ہوگا کہ حکمت کیا ہے. یہ 22 پارے میں اللہ پاک کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی بیویوں کو حکم دیا, فرمایا کہ وَذْكُرْنَ ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، کیا میرے پیغمبر کی بیویوں یاد کرو، پڑھو اور نصیحت پکڑو اس چیز سے جس کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی. کس چیز کی تلاوت ہوتی؟ فرمایا کہ دو چیزوں، من آیات اللہ، ایک اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، والحکمہ، دوسرا حکمت کی تلاوت ہوتی ہے. تو پھر یہ کیا حکمت؟ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی باتوں کی تلاوت پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں اور سارے مومنین کی مائیں کرتی؟ جبکہ یہ بات دین کی حیرت سے تعلق رکھتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتی. یہ ہمارے شما بزرگوں کی کیا حیثیت ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کچھ برقے تھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ تورات کے کچھ اوراق ہیں، اور ساتھ کہا کہ ناخذ احاسنا، اس لیے پاس رکھے ہیں کہ اس کی اچھی اچھی باتیں لے لیں، ان پر عمل کریں، ان کو نوٹ کرتے جائیں. حضرت عمر یہ باتیں کر رہے ہیں اور پیغمبر اسلام کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے. صحابہ نے کہا کہ عمر، تم پیغمبر اسلام کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ جب چہرہ دیکھا تو وہ غصے سے سرخ ہو چکا، حضرت عمر ٹہل گئے اور کہا کہ رضیت باللہ ربن ابن اسلام دینا اور محمد النبیہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، محمد کو پیغمبر مان کر، اور اسلام کو اپنا دین مان کر. اس دین سے ہم راضی نہیں ہوئے اور دین سے پہلو تہی نہیں کر رہے، یہ ایک سوچ تھی، اس لیے یہ اورات پاس رکھ لیے. پیغمبر اسلام نے فرمایا تم تورات کی بات کرتے ہو، لو بدانکم موسیٰ حیًا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ اپنی تورات پر عمل کر کے نہیں بلکہ میری حدیث پر عمل کر کے جنت میں جا سکتے. اور فرمایا کہ لو جانکم موسیٰ فاتبعتموہ وتركتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگو حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور صاحب تورات ہیں، اور مجھے تم چھوڑ دو تو پرلے درجے کے گمراہ ہو. یہ دین اسلام کی ہے. صحیح مسلم کی روایت مجھے یاد آئی، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام کی حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے. تو ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا واقعی بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ حیاء میں زینت ہے، حیاء میں وقار ہے، حیاء عقل کی بات ہے. عمران ابن حسین غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں تمہیں پیغمبر اسلام کی حدیث سنا رہا ہوں، تم مجھے بزرگوں کی باتیں سنا رہے ہو، چاہو جب تک زندہ ہو تم سے بات نہیں کروں. دین میں تو یہ غیرت پیدا کی، وہ جن کس حکمت کی پیغمبر اسلام کی بیویوں یہاں تلاوت ہوتی ہے، وہ یا پیغمبر اسلام کے گھر میں تلاوت ہوتی ہے، وہ کیا حکمت ہے؟ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی باتوں کی تلاوت ہوتی ہے؟ تو دو چیزوں کی تلاوت ہوتی تھی، ایک آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، اور دوسرا حکمت یہ پیغمبر اسلام کی حدیث. قرآن حکیم کا ایک اور مقام ملاحظہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو چار چیزوں کی تعلیم دے کر، ایک کتاب کی، دوسرا حکمت کی، تیسرا تورات کی، اور چوتھا انجیل کی. یہ چار چیزوں کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دے گا. یہ چار چیزوں کی تعلیم کیوں دے گا؟ انجیل کی تو اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی کتاب جو اللہ ان کو اتارے، تورات کی اس لیے کہ جو تورات کے احکام تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی تھے، لہذا اللہ نے ان کو تورات کی بھی تعلیم دی تاکہ اپنی امت کو تورات کے احکام بھی بتائیں. باقی رہ گیا کتاب اور حکمت، ان دو چیزوں کی تعلیم کیوں دی؟ اور یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد پیغمبر اسلام کی حدیث اور آپ کی سنت، ورنہ وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی باتوں کی تعلیم اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو دے رہے ہیں؟ کن کا مقام اونچا ہے، انبیاء کا یا بزرگوں کا؟ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. سوال اپنی جگہ برقرار ہوگا آپ کے ذہن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی تعلیم کیوں دی اور حدیث کی تعلیم کیوں دی؟ اس پر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے. مختصر جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ نازل ہونے تمام ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور یقصد الخنزیر یکسر بیکسر صلیب صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے اور اس دنیا میں آ کر دجال کو قتل کر کے اس دنیا سے یہودیت کو اور عیسائیت کو ختم کر دیں گے اور آ کر صحیح دین اس سرزمین پر داخل کر دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان دو چیزوں کی تعلیم بھی دے دی قرآن کی بھی حدیث کی بھی تاکہ جب آئیں تو اسی دین کو پیش کریں تورات کو نہیں انجیل کو نہیں کسی کتاب کا سکہ نہیں چلے گا اگر چلے گا تو قرآن اور حدیث رات ان کو پیش کی قرآن کی بھی تعلیم دے دی حکمت یعنی پیغمبر اسلام کی حدیث کی بھی تعلیم دے دی تو اس ان تمام دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ حکمت ایک معین چیز کا نام ہے یہ وہ غیر معین باتیں نہیں ہیں یہ بزرگوں کی باتیں نہیں دانائی کی باتیں نہیں بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی باقاعدہ تلاوت